عسکری اور فوجی ماہرین کی ریسرچ اور مطالعاتی مراکز اس بات کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی جنگ کے بالکل قریب ہے اور بہت وسیع جنگ کے دائرے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگ اسرائیل کے شمالی بارڈرز پر بھی چھڑ جائے گی اور وقتاً فوقتاً ایران کی بری اور بحری حدود اور بارڈرز پر فوجیوں کا آمنا سامنا ہوگا اور انتہائی سخت جنگی جھڑپیں ہوں گی۔ لمبے ہاتھ وہ فرضی حالات و مناظر کا سلسلہ ہے جو مشرق وسطی میں محض آرائی سے تعبیر ہے۔ نگاہیں وائٹ ہاؤس کی طرف ٹک جائیں گی کیونکہ وہاں پر امریکی ادارے اپنے اتحادی نیٹو ممالک اور اسرائیل کے ساتھ باہمی مشورے کر رہے ہوں گے تاکہ اپنے موقف کو بیان اور واضح کر سکیں، جبکہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف محدود پیمانے پر فضائی حملہ بھی کیا ہوگا۔ جنگ کی طرف دعوت دینے والوں کی آواز بلند ہوگی، اس آواز سے جو سیاسی آواز ہوگی جنگ کے نقارے بجنے لگیں گے اور یہ میٹنگ اس قرارداد کے ساتھ ختم ہوگی کہ ایران کے خلاف جنگ کے دائرے کو بڑھایا جائے اور اس کے لمبے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔
قیادہ کمانڈو فورس کو کسی ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بھیجنا جس کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوں کہ وہ ان کے درمیان آرام اور سکون کے ساتھ چلتے پھرتے رہے، میں ایسے آپریشن کو نفع بخش نہیں دیکھتا ہوں۔ اس سے کوئی فائدہ اور مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ عراق میں جس کی آبادی 30 ملین لوگ تھے اور تقریباً اتنی تعداد افغانستان میں بھی ہے، کیا حاصل ہوا؟
الازرع الطویلہ، لمبے ہاتھ۔ امریکی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ اپنی افواج کی ایک بڑی تعداد کو تہران کے خلاف ایک عام اور زبردست حملہ کرنے کے لیے جمع کریں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نظام کی تباہی اور اسٹریٹجک مقامات کو مکمل طور پر تباہ اور ناکارہ بنا دیں اور شامی اور لبنانی بارڈرز پر موجود میزائل پاور کو بھی نشانہ بنائیں۔
جب ایران افقی دائرے میں اپنی چڑھائی شروع کرے گا، یعنی جنگ کو مختلف علاقوں اور جہات میں پھیلانے کی کوشش کرے گا، تو امریکہ بھی ایران کے مختلف مجموعی اہداف، انقلابی تنصیبات اور بحری اور فضائی اڈے کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا۔
لیکن یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایران بھی اس علاقے میں عسکری اور فوجی مراکز کو ہٹ کر سکتا ہے، بالخصوص خلیج کے علاقے میں۔ بلکہ ہم اس سے بھی بہت زیادہ احتمالات کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ آبنائے ہرمز بھی بند نہیں کرے گا، یہ مرحلہ بہت آگے آئے گا کہ ایران تمام عربی ممالک میں موجود پیٹرول کے ذخائر و کنوؤں پر حملہ کرے۔
دفاع اور مقاومت کرنے والے صف اول کے ممالک ایک مشترک دفاعی روم چلانے کا اعلان کریں گے، جس میں ایرانی فوجی پاسداران، شامی آرمی اور حزب اللہ شامل ہوں گے، تاکہ تمام بارڈرز پر کوئی بھی حملہ اور دھمکی کا فوراً جواب دینے کے لیے آمادہ اور اس سے بچنے کے لیے تدابیر عمل میں لائیں۔
میں اس خیال پر یقین رکھتا ہوں کہ اس مقاومتی نظام کے کسی حصے پر کسی قسم کا حملہ اور دشمنی کرنے کا معنی یہ ہے، پورے نظام پر حملہ اور اس سے دشمنی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سید حسن نصر اللہ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جنگ پھرنے اور گھومنے یعنی حرکت کرنے والی حرکت دار ہوگی، تو بے شک یہ جنگ کہیں سے کہیں چکر لگائے گی، کیونکہ اسرائیل کی ہمیشہ عسکری سوچ رہی ہے کہ وہ مختلف بارڈرز پر ایک ہی وقت میں جنگ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں مختلف بارڈرز اور محاذوں پر جھڑپ شروع کر دے گا۔
امریکی فوج اپنی اسٹریٹجک لیڈرشپ، اسٹریٹ کام اور لیڈر گام کی زیر نگرانی اپنے بہت بڑے پلان کو اجرا کرنا شروع کر دے گا، اور یہ پلان ایک ہی وقت میں ایران کے 10,000 مقامات، تنصیبات، مراکز کو نشانہ بنائے گا اور ان پر حملہ کرے گا. اس میں فضائی اڈے و ایٹمی تنصیبات اور چھاونیاں اور بری فوجی مقامات اور بحری مراکز اور رضاکاروں یعنی بسیج کے مراکز شامل ہوں گے. اسرائیل میں امن عامہ کے تحت ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور چھوٹی سطح پر وزارتی مجلس عاملہ اپنا سیکریٹریٹ جنگ کے دوران خود شریف میں بنائے گئے خاص سیکریٹریٹ میں منتقل کر دے گی. اسرائیل کی داخلی حدود بارڈرز کی قیادت اور یوانزاری متوجہ کرنے والا اور خوفزدہ کرنے والا نظام کو چلائے گا جو 3000 سے زائد بار بجایا جائے گا اور اس کی آواز سنائی دی جائے گی اور 100 سے زائد خطرناک قسم کے ہارن اسرائیل کے تمام علاقوں میں بجائے جائیں گے. اسرائیلیوں کو ذرائع ابلاغ، ٹیلی فون، موبائل الیکٹرانک پیغامات کے ذریعے مطلع کیا جائے گا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یہ پیغامات چلائے جائیں گے جو ان کو پناہ گاہوں اور محفوظ مکانات اور محفوظ جگہوں کی طرف جانے کے لیے دعوت دے رہے ہوں گے.
علاقے میں اسرائیلی فقط ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارے کویت، قطر، متحدہ عرب امارات میں بھی فوجی اڈے ہیں اور کچھ ہماری فورسز سعودیہ میں بھی ہیں. اگر جنگ زیادہ پھیل گئی اور مجموعی جنگ چھڑ گئی تو امریکہ اور خطے کے ممالک سے توقع کرے گا کہ پہلو بہ پہلو جنگ لڑیں، یعنی اکٹھے مل کر جنگ لڑیں ہر خطرہ اور حملہ جو ایران کبھی بھی ہم پر کر سکتا ہے.
امریکی جنگی کشتیاں، جہاز اور آبدوز کئی سینکڑوں کی تعداد میں میزائل چھوڑیں گے اور ان میں سے اہم اور بڑے میزائل جو ٹام ہاک کی فوٹو کاپی اور اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے بنایا گیا ہے اور ان اہداف کے ساتھ پیش آنے کے لیے مخصوص جو محفوظ اور سیکیورٹی یافتہ ہوتے ہیں اور ان کی رینج 600 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے اور B-1 اور B-2 اور B-52 قسم کے اسٹریٹجک راکٹ لانچرز سینکڑوں کی تعداد میں پھینکے جائیں گے اور یہ راکٹ جنگی جہاز F-21 اور F-18 سے چھوڑے جائیں گے اور یہ بحرہ ہند میں موجود جہاز پر بحری بیڑے سے اور بحرہ عمان اور یورپ میں فوجی اڈے اور ترکی، قرغزستان، آذربائیجان، پاکستان، افغانستان اور کچھ خلیج میں عربی ممالک سے لڑیں گے اور وہاں سے راکٹ لانچرز اور میزائل مارے جائیں گے. F-22 ریپٹر ایک امریکی ہوائی جہاز ہے جو ریڈاروں سے چھپنے اور نظر نہ آنے والی جدید ٹیکنالوجی سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں ایسے انجن اور بیٹریاں موجود ہیں جو لمبی مسافت اور اونچی اڑان پر مدد دیتی ہیں اور یہ بلند لیکن ہلکی حرکت رکھتا ہے اور علاقے کا جائزہ لینے میں بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے. اہم اور بنیادی اسلحے سے لیس شدہ ہوتا ہے. ریڈار سے کنٹرول ہونے والا درمیانی درجے کے میزائل اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے اور دو میزائل چھوٹی رینج رکھنے والے بھی اٹھا سکتا ہے اور اپنے ساتھ دو اضافی ایندھن کی ٹنکیاں بھی اٹھا سکتا ہے.
ہم مختلف قسم کے سیناریوز یعنی فرضی مناظر و حالات کی توقع رکھتے ہیں اور ہم اس بات کی بھرپور استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو ایک نئی اور جدید قسم کی نظری اور عملی جنگ کر کے دکھائیں اور ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہم غیر متوازن جنگوں میں مناسب شکل و صورت میں اپنا دفاع کیسے کریں.
اس عظیم اور بڑی جنگ کے پلان کے دوسرے حصے کو شروع کرنے کا ذمہ دار اسرائیل ہوگا کیونکہ وہ اپنے شمالی بارڈر پر ایک ہجومی حملہ کرنے میں پہل کرے گا اور شام اور حزب اللہ کے پاس میزائل پاورز کو ختم کرنے کے لیے ان پر بھرپور حملہ کر دے گا. اسرائیل لڑاکا طیارے F-16، F-15 اور F-14 شام کے اہم اہداف پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے. ان میں سے پہلا فضائی جاسوسی اڈہ جو حمص کے جنوب میں ہے اور دوسرا اڈہ جو دمشق کے مشرقی غوطہ میں واقع ہے. شام کی پوری زمین پر پھیلے ہوئے اہم معروف ترین فوج کے مراکز، اڈوں اور عمارتوں، میزائلوں اور استارہ کے اسلحہ گاہ پر حملہ کریں گے.
ہماری ریڈ لائن شام، حزب اللہ اور حماس ہیں. یہ سب ہمارے لیے بہت ہی مہم ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ شام اور حزب اللہ دونوں اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں. ہم بھی بالآخر میدان جنگ کا جائزہ لیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے اور ہم شام اور حزب اللہ کی پشت پناہ اور سارا بنیں گے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے.
لبنانی بارڈرز میں جنگی جہاز حزب اللہ کے کئی اہم مراکز، عمارتوں، اڈوں اور ذخائر کو دسیوں کی تعداد میں جنوب اور بقا کے علاقے میں اپنے ہدف کا نشانہ بنائیں گے، اور ان میں حزب اللہ کے قیادتی اور کنٹرول رومز بھی شامل ہوں گے، اور یہ جنگی جہاز اسرائیل کے دقیق ترین اسلحے سے لیس ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد میں میزائل، چھوٹی رینج رکھنے والے راکٹ جن کی رینج 250 کلومیٹر ہوگی، جس کا وزن 120 کلوگرام ہوگا، اور ایسے ایکولر میزائل جو سخت ہدف کی ڈائریکشن میں دقیق اور باریک ہوں گے۔ ایکولر زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل جو جی پی ایس نظام کے ساتھ کام کرے گا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ رینج 40 کلومیٹر اور ہٹ کرنے کی باریکی 15 میٹر پر ہے، اور یہ میزائل راکٹ لانچر لیمکس سے مارے جائیں گے، اور اسے 10 منٹ سے کم وقت میں دوبارہ بھر دیا جائے گا۔ اسلامی قوتوں کی دفاعی ڈیفنس کے یونٹس کے زیر نگرانی نظام اسرائیلی جنگی جہاز و ہیلی کاپٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل SA-17، SA-18، SA-24 اور اگلاس ایس کو استعمال کریں گے اور ان کا راستہ روکیں گے۔ اگلاس ایس زمین سے فضا میں مار کرنے والا اور کاندھوں پر اٹھائے جانے والا ایک میزائل راکٹ لانچر ہے جو روس کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو لیزر شعاؤں کے ذریعے ڈائریکشن دی جاتی ہے اور مخالف کی طرف سے آنے والی تمام دفاعی اقدام سے چھپنے اور اس کو غلط قرار دینے کے لیے جدید ترین نظام پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 6000 میٹر، اور اس کی بلندی جہاں سے یہ ایکشن کر سکتا ہے وہ 100 میٹر سے لے کر 3500 میٹر ہے۔ آج میں یقین سے حزب اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان اور منصوبہ ضرور ہے جو جدید قسم کے میزائل، اینٹی ایئر کرافٹ وغیرہ پر مشتمل ہو، اور جو کم سے کم آمنا سامنا کرنے کے لیے ضرور ہو، اور کچھ ایسی چیزیں بھی کہ جو جنگ کے آخری مراحل میں اپنا کام انجام دیتی ہیں۔
شام کے بارڈر پر شام کی ڈیفنس پاور اسرائیلی جہاز ایئر کرافٹ میگ 29, 25, 23
اور میزائل کی بیٹریوں تور M1 اور SA-17 اور پینٹسر کے ذریعے کام کریں گے۔ پینٹسائر یہ ایک میزائل کا نظام ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے اور نقل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی رینج چھوٹی ہے۔ یہ روس کا بنایا ہوا ہے جو دو مجموعے سے مرکب بنایا گیا ہے، اور یہ دو حصوں پر مبنی ہوتا ہے جس میں سے ایک حصہ 6 میزائل پر مشتمل ہے۔ ان کی رینج 20 کلومیٹر، اور اس کو ریڈار اور لیزر کے ذریعے ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ اس میں گولے بردار توپ بھی ہے۔ اس کی مؤثر رینج 4 کلومیٹر افقی ہے، اور عمودی رینج 3 کلومیٹر ہے، اور ایک ہی وقت میں دو ہدف کا پیچھا کرتا ہے۔
ہمارے پاس جدید اور نئے طرز کے نظاموں کے مطابق طاقت ہے، اور ہمارے پاس ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اسرائیل کی پاور کو ویک پوائنٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ، جبکہ دشمن ہم سے اس کی توقع بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ اسلحے کا جو بھی نظام شام میں آیا ہے، حزب اللہ اس پر مکمل تحقیق کرتی ہے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے پاس مثلاً پیٹریاٹ S-22 اور S-17 کا نظام ہے، تو حزب اللہ بھی ان نظاموں کا مطالعہ کرتی ہے، اگرچہ یہ نظام لبنان میں نہیں ہے۔
SA-17 گریزلی جو نوک کے نام سے بھی معروف ہے، یہ ایک میزائل نظام جو زمین سے فضا میں مار کرنے والا درمیانی رینج کا روس کا بنایا ہوا ہے، جو ایک کروز میزائل ہے، ذکی یعنی چالاک بم، اور جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے، اور ایک ہی وقت میں بحری کشتیاں اور جہاز کے ساتھ پیش آنے کے لیے پاور رکھتا ہے۔ اس بات کی طرف غور کرتے ہوئے کہ یہ رڈاری لپیٹ کی قوت سے پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے مادہ زاویہ بنانے اور بحری اہداف کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ ایک ٹائم میں 6 اہداف کو مختلف بلندیوں اور مختلف سمتوں میں، جن کی رینج 52 کلومیٹر ہوگی، ان کا پیچھا کرتا ہے اور زمین پر مستقل اور ثابت ہوتا ہے، اور اس کو حرکت دینا بھی ممکن ہے۔ اس کو ظاہر کرنا اور چھپانا بھی آسان ہے، اور جب پوشیدہ ہوتا ہے تو اچانک ظاہر ہو جائے گا اور ہدف کو نشانہ بنا لے گا۔ اسرائیلی فضائی حملہ
حزب اللہ اور شام کی فوج کے پاس میزائل کے ذخائر کو تباہ کرنے میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ فضائی ڈیفنس فورسز کی طرف سے مؤثر اور فعال مقابلہ کیا جائے گا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میزائلوں کی پہنچ سے پوشیدہ اور مخفی چھپ کے آپریشن کی کامیابی کی وجہ سے ان کا میزائل زمین کے نیچے سیکورٹی شدہ محفوظ ہونے کی وجہ سے اور جدید آنے والے ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے گمراہ کرنے والے اہداف کو پیدا کرنے اور ظاہر کرنے اور چھپنے کی وجہ سے اور انٹیلیجنس کی کافی معلومات کی عدم فراہمی کی وجہ سے ان میزائل کی اقسام کے بارے میں اور ان کے پھیلاؤ کے مکانات کے بارے میں جی پی ایس نظام بھی صحیح معلومات دینے سے قاصر ہوں گے۔
اسرائیل کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں لبنان پر حملہ کروں گا تو مجھے اس کے رد عمل میں کسی بھی طرح کے نتائج نہیں بھگتنے پڑیں گے، جبکہ اسرائیل یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ نتائج کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے، اور اس کو کئی سرپرائز ملیں گے اور ان سرپرائز کی نوعیت و شکل کیسی ہوگی یہ بھی نامعلوم ہے۔
اسرائیل میں طاقت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ لبنان پر حملہ کرے تو اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، جبکہ اسرائیل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لبنان پر حملہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور یہ نقصانات کس حد تک بھیانک ہوں گے۔ اسرائیل کو اس وقت بہت سے سرپرائز ملیں گے جن کی نوعیت اور حجم کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔
تین قوتوں کا مشترک آپریشن روم، امریکی اور اسرائیلی حملہ اور اس کا جواب دینے کے لیے یعنی ان کے مخالف اور ضد میں چاروں حدود سے ایران، شام اور لبنان سے ایک بہت بڑا میزائل اٹیک کیا جائے گا۔ انقلابی پاسداران سینکڑوں کی تعداد میں مختلف رینج رکھنے والے میزائل کی بوچھاڑ کریں گے، وہ ایک ہی دفعہ میں 35 امریکی فوجی اڈوں کو ٹارگٹ بنائیں گے جو دائرہ شعاع کے زمین میں ہوں گے۔ اس کی رینج 1500 کلومیٹر تک ہوگی۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا تو شاید یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی اس میں حقیقت نہیں ہے، لیکن اس حملے کے نتائج اور اثرات کہاں تک پہنچیں گے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام امریکی اڈے جو علاقے میں پائے جاتے ہیں خلیج عمان سے لے کر ترکی تک، یہ سب ایرانی حملے کی پہنچ میں ہوں گے، اور پھر اسرائیل کے اڈے تو حتمی طور سے ایران کی فائر رینج میں ہیں۔
میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام اڈے اور ہمارے دوستوں کے اڈے فقط خاطر خواہ ہجومی طاقت اٹیکنگ پاورز ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ اہم اور بنیادی دفاعی پاور کے بھی حامل ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے مجموعی فضائی پاور پر شامل ہیں جو ایران کے میزائل کے خطروں سے نمٹیں گے۔
امریکہ بہت ساری ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود اپنے فوجیوں کو جمہوریہ اسلامیہ ایران کی فائر رینج کی پہنچ سے نہیں بچا سکے گا۔
چھوٹی اور درمیانی رینج رکھنے والے ایرانی میزائل امریکی اڈوں اور چھاونیوں اور اسلحے کے ذخائر جو کہ کویت میں بہت ہیں ان پر پے در پے گریں گے۔ شہاب دو میزائل کی بوچھاڑ جس میں وار ہیڈ ہوگا جس کا وزن 770 کلو گرام ہے، یہ میزائل سعودیہ کے گاؤں اسکان کو اپنا نشانہ بنائیں گے جس میں امریکی فوجی سینکڑوں کی تعداد میں مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران پر کوئی بھی محدود پیمانے پر دشمنانہ عمل کا ایکشن کیا گیا تو اس کا جواب ایک المناک اور وسیع پیمانے پر دیا جائے گا۔
کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس جنگ کے مناظر اور حالات کے حدود اور خطوط کو بتا سکے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ترکی میں بھی اسرائیلی میزائل شیلڈ اور ریڈار اور میزائل کے ذخائر ہیں تو اس جنگ کا اہم جزء اور حصہ ہوں گے، چاہے وہ ان کو استعمال میں لائے یا جوابی کاروائی اور دفاع کی غرض سے سٹینڈ بائی رکھے، بالآخر دوسری طرف کے لیے آسان اور اچھا ہدف ہوں گے۔
ایران کا وسیع پیمانے پر میزائل ری ایکشن ترکی میں موجود انجرلیک اڈے پر حملوں سے عبارت ہوگا۔ اس پر میزائل قدر 101 اور زلزال 3 گرائے جائیں گے۔ افغانستان اور پاکستان میں موجود امریکی اڈوں کو شہاب 2 اور شہاب 3 میزائل سے نشانہ بنایا جائے گا۔ کندھار ایئرپورٹ، شہباز فوجی اڈہ، شمسی ایئر بیس، انجرلیک اڈوں کو مختلف قسم کے میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کے شمال میں میٹرون کے پہاڑ پر فضائی کارروائی کرنے والا اڈہ، روشن پینا فوجی ایئرپورٹ اور سیفا کے قریب رامات صحرا کا اڈہ، تل ابیب میں وزارت دفاع کا مرکز، چیف کمانڈو کے دفاتر و مراکز، بالماخیم فضائی اڈہ، اسرائیل کے جنوب میں ہا تساریم فضائی اڈہ بھی ان حملوں کی زد میں ہوگا۔ حزب اللہ اور شام دوسری جانب سے اسرائیل کے ساحلی علاقوں، مرکزی شہروں اور اہم مقامات پر میزائلوں سے حملہ کریں گے، اور ان میزائلوں میں سے مشہور فاتح 101 اور زلزال اپنی نئی شکل و صورت اور اسکارڈ اپنی نئی شکلوں کے ساتھ، یعنی اسکارڈ 123 کے ساتھ حملہ آور ہوں گے۔
حزب اللہ کی طاقت کی بنیاد اور اساس دراصل میزائل راکٹ لانچرز کی پاور ہے، اور ان راکٹ لانچرز کو چھوٹی رینج، درمیانی رینج اور دور کی رینج پر چلانے پر قدرت حاصل ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے لبنان کے وسط سے ان میزائل کو چھوڑا ہے، نہ کہ جنوبی لبنان سے۔
حزب اللہ کے ساتھ بنیادی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس میزائل کے ذخائر ہیں، بلکہ ان کے پاس بڑے بڑے کئی قسم کے میزائل کے ذخائر ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ دوسری جنگ میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس کے پاس 13,000 میزائل ہیں، تو آج وہ 50,000 سے زیادہ میزائل کے مالک ہیں۔ فقط ان کے میزائل کی تعداد اور کمیت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی نوعیت اور اقسام میں بھی بہتری آئی ہے۔ آج ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو پہلے سے زیادہ دقیق تر ہیں، اور ان کی رینج بھی دور دور تک ہے۔
فلسطینی مزاحمتی تحریکیں بھی غزہ کی پٹی سے دستیوں کی تعداد میں راکٹ لانچرز، میزائل نمبر 1، فجر 3 اور فجر 5 پھینکیں گی، جو ان اہداف کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جن کی رینج 100 کلومیٹر تک پہنچتی ہے۔ اشدد، اشکول، بیر سبا، تل ابیب اور اسرائیل کے جنوب میں غصب شدہ بستیاں اور گاؤں وغیرہ۔
میں آپ کے لیے بیان کر دوں کہ میزائل کاٹوشا کوئی نیا میزائل نہیں ہے، جن کا ثبوت 1999 اور 1996 کے سال میں حزب اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کی حمایت اور حفاظت کے لیے جنگ کا توازن قائم کیا تھا۔ تو بس مسئلہ اس میں ہے کہ ان میزائلوں کو کیسے استعمال کیا جائے، اور استعمال کی ٹیکنیک کیا ہے، اور مناسب ٹائم کا انتظار کرنا، اور عسکری اور فوجی کام میں مختلف قسم کی تعداد اور نوعیت کا بنانا ہوتا ہے۔
اسرائیل کا دفاعی نظام اسسحریہ جادو کی چھڑی، یہ نظام میزائل کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ میزائلوں کی مسلسل اور مسلسل اور بہت بڑی مقدار میں ہونے کی وجہ سے کچھ میزائلوں کو گرا پائے گا، اور کچھ اس حصار کو بالآخر پار کر جائیں گے۔
اس صورت میں جب حزب اللہ میزائل استعمال کرے گی تو اسرائیل بھی رد عمل میں اس کے خلاف ایک مکمل طور پر ایکشن تو نہیں کر سکتا، کم از کم جزوی طور پر رد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
حزب اللہ جس اسٹریٹجک پالیسی پر عمل پیرا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی اسٹریٹجک پالیسی کو پانی میں مکمل ڈوب جانے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 9 یا 10 میزائل کو روکنے والی اینٹی میزائل شیلڈ ہے، تو اگر آپ نے 50 میزائل کو چھوڑا ہے تو ان میں سے 9 کو یا 10 کو روک پائے گی، اور باقی 41 یا 40 میزائل پیچھے سے مزید آ رہے ہیں جو ان اہداف تک پہنچ جائیں گے جن کا وہ پیچھا کر رہے ہیں، تو 40 یا 41 میزائل آپ کے ہدف کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مادی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔
آہنی حصار، آئرن کیپ، اسرائیل کی فضا کا دفاع کرنے والا نظام ہے جو اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، چھوٹی رینج والے میزائلوں کو روکنے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ہر حصہ ایک ریڈار اور تعاقبی نظام اور 3 بیٹریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا ہر سیل 20 میزائلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ میزائل تعمیرہ اعتراضی قسم کے میزائل ہیں۔ اعتراض سے مراد یہاں ایسے میزائل ہیں جو مقابلے میں آنے والے میزائلوں سے جا ٹکراتے ہیں اور ان کا راستہ گمراہ کر دیتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نظام میں ہر سیل پر $50 لاکھ لاگت آتی ہے، ہر تعمیر میزائل پر $40 لاکھ لاگت آتی ہے۔
میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا مقاومت میں تجربہ کافی ہے کہ ہم اس ناکام آہنی حصار اور اس قسم کے کئی اور افکار کا توڑ پیش کر سکتے ہیں اور اس سے گزر بھی سکتے ہیں۔ تو پھر اسرائیل کا پورا وجود، اس کی ساری زمین جس پر وہ قبضہ جمایا ہوا ہے، وہ مقاومت کی کاروائیوں اور حملوں کی پہنچ میں ہوگی۔
اسرائیل کے پاس ایسا اینٹی میزائل دفاعی نظام ہے جو بڑے میزائلوں کو تو روک سکتا ہے، مگر چھوٹے میزائل اور راکٹ جو حزب اللہ کے پاس ہیں انہیں روکنے کے لیے ابھی تک اسرائیل کوئی مؤثر نظام نہیں بنا سکا ہے جو اصل پریشانی کا باعث ہے۔
چاہے یہ نظام ہو بلکہ پورا اسرائیل اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اپنی ساری ٹیکنالوجی کو استعمال میں لے آئے اور اپنی تمام جنگی اور لڑاکا طاقت بھرپور انداز میں بروئے کار لائے، پھر بھی اس کے باوجود وہ 10 سے لے کر 15% تک فائر پاور اور قدرت کو روک سکتا ہے۔ وہ گولہ باری اور فائرنگ کی بوچھاڑ جو اس جنگ میں ہوگی، اس کا تصور انسان کو صرف موت کی نوید سناتا ہے۔
امریکہ اور اسرائیل کے خلاف میزائل فائرنگ کا سلسلہ ہوگا، ایران سے لے کر شام سے ہوتے ہوئے لبنان اور فلسطین تک۔ ترکی اور ان کے اطراف میں بہت بڑے نقصانات بھی پہنچیں گے۔ ان واقعات اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم اسرائیل پر 20,000 سے زائد میزائل اور راکٹ اور بے شمار بم فائر کیے جائیں گے، جس کے جواب میں امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک ہی وقت میں فیصلہ کن طاقت کے ساتھ ایرانی بحریہ جو خلیج فارس میں موجود ہوگی اور دوسری جانب حزب اللہ جو لبنان میں موجود ہوگی، ان کو بیک وقت نشانہ بنایا جائے۔
اسرائیلی اس بات کو اچھی طرح جانتے اور مانتے بھی ہیں کہ حزب اللہ ہمیشہ پختہ ارادہ کرتی ہے، لہذا اسرائیل جب بھی لبنان پر حملہ کرنے کی پہل کرے گا تو حزب اللہ اسرائیل کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے ایک عام اور مشکل ترین اور اعلیٰ حد تک جنگ کرنے کو تیار ہے۔
اس صورت میں جب ایران کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہوں گی، ایران کا مقابلہ کیا جا رہا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ہم دیکھیں گے کہ خلیج فارس میں اور عمان خلیج اور عرب یعنی بحیرہ عرب میں جھڑپیں اور آمنا سامنا ہوگا، اور اسی طرح ہم عنقریب دیکھیں گے کہ ایران کے اوپر بہت مقدار میں شدید فضائی بمباری اور کارروائی ہوگی۔ البتہ میرا نہیں خیال ہے کہ اسپیشل فورس کوئی زمینی کارروائی کرے۔
فضائی حملوں کی ناکامی کے بعد امریکہ کی پانچویں فلیٹ کی قیادت اپنے فوجیوں کو ایرانی ساحل سمندر کے پاس میزائل شیلڈ فضائی ڈیفنس کو تباہ کرنے پر مامور کر دیں گے، تاکہ فضائی حملے کے لیے کوئی بھی فضائی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو یہ حملے ایران کے 4 عسکری اہداف کو اپنا نشانہ بنائیں گے۔ 1200 اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا، ان میں کچھ کو آبدوز سے اور کچھ کو میزائلوں سے بمباری کے ذریعے تباہ کیا جائے گا، اور کچھ پر جہاز بردار بیڑوں سے فضائی حملے کیے جائیں گے، اور ان حملوں کو F-18 جنگی لڑاکا طیارے سے عمل میں لایا جائے گا۔ F-18 طیارے کے پاس علاقے کو گھیرے میں رکھنے اور اس کا جائزہ لینے کی بہت زیادہ مہارت ہے۔ F-18 یہ ایک امریکی جنگی جہاز ہے جو متعدد کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور مختلف موسمی حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دشمن کی فضائی ڈیفنس کو ناکام بنانے کے لیے بھی مؤثر ہے۔ جاسوسی اور مخبری کی کارروائیوں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس پر 10 میزائل ہوتے ہیں، 2 میزائل جہاز کے بدن کے نیچے اور دوسرے 2 پروں کے سائیڈ میں ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رفتار 18 میگ ہے، 12,000 کی بلندی پر اڑتا ہے، اس کی رینج 3,330 کلومیٹر ہے۔ اسپیشل یونٹس جو بحری شعبے میں کام کرتے ہیں، وہ انقلابی پاسداران کے زیر نگرانی جزیرے پر بحری آپریشن و کاروائیاں کریں گے، جہاں پر پاسداران انقلاب اسلامی نے میزائل بیس بنایا ہوا ہوگا۔
اس صورت میں اگر ایران نے اپنی بحری قوت سے کشتیوں اور جہازوں کو خلیج فارس میں روکا یا ان پر حملہ کیا، تو اس وقت امریکہ بھی پاسداران انقلاب ایران کے زیر نگرانی بحریہ اور فوجی مشینری کو تباہ کرے گا اور اس پر حملہ کرے گا۔ اگر ایران کی عام بحری فورس نے مداخلت کی تو امریکہ بھی اس پر حملہ کرے گا۔
اسرائیل کی حدود کے اندر مسلسل میزائل گرنے کے ساتھ ہی مشترکہ قیادت اسرائیلی امریکی پہلے سے طے شدہ منصوبوں کو اجرا کرتے ہوئے لبنان میں ایک بہت بڑا بری حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ حملہ مختلف پہلوؤں پر محیط ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ شامی بارڈر پر اسرائیلی فوج اپنے جنگی دفاعی پلان کو اجرائی عمل میں لائے گی۔
ممکن ہے کہ اسرائیل پہلے لبنان پر جنگ اور حملہ کرنے کی ٹھان لے اور ساتھ ساتھ شام کو بھی دھمکی دے کہ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور جنگ میں مداخلت نہ کرو۔ پھر اسرائیل داخلی اور اندرونی جنگ میں اپنی توجہ کو مرکوز کرے گا۔ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ تمہارا دشمن تمہارے گھر میں آ کر حملہ کرے، یعنی تم اپنے دشمن کا پیچھا کرو اور وہ پیچھے سے تمہارے گھر میں گھس کر تم پر حملہ کر دے۔
حزب اللہ کو شام اور ایران سے جدید اسلحہ ملا ہے، وہ ایران کا چینی ساختہ میزائل تھا جسے ایران نے اپ گریڈ بھی کیا تھا۔ حزب اللہ ہو یا شام و ایران، ان کے پاس محدود پیمانے پر میزائل ہیں۔
ممکن ہے کہ اسرائیل دونوں پڑوسی ممالک پر ایک ساتھ حملہ کر دے تاکہ اسٹریٹجک لحاظ سے صورتحال کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور لبنان اور شام کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میرے خیال میں شام اور حزب اللہ نے ضرور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدابیر کر رکھی ہوں گی۔
F-16 اور F-15 طیارے پہلے سے تعین شدہ یا جنگ کے دوران پیش آنے والے اہداف پر ایک وسیع بمبارمنٹ کا آغاز کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش ہوگی کہ وہ پورے لبنان میں حزب اللہ کے حساس اور اہم اسٹریٹجیکل پوائنٹس جیسے عسکری قیادت اور اسلحے کے ذخائر، نیز میزائل اسٹرکچر، رصدگاہیں وغیرہ کو تباہ کر دے۔
میں اب بھی حزب اللہ کی عسکری صلاحیتوں کے پیش نظر یہ سوچتا ہوں کہ اسرائیل کو زمینی وسیع کارروائی کا وقت نہیں ملے گا، اس لیے اسرائیل اپنی فضائیہ پر زیادہ انحصار کرے گا، کیونکہ اسرائیل اگر لبنان میں زمینی طور پر داخل ہونا چاہے تو یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بعد 2 ہفتے 3 ہفتوں کی ہوگی اور اس کام کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہوگا۔
دیکھیں، اسرائیلی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک کھلی جنگ میں ہوں گے اور ہر چیز کو نشانہ بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے پاس بھی ایسے آلات کے لیے پلاننگ ہے۔
اسرائیلی بحری کشتیاں لبنانی سواحل میں موجود تمام اہداف کو ٹارگٹ کریں گی۔ اسرائیل ہزاروں درمیانی درجے کے راکٹ فائر کرے گا۔ تموز اسرائیلی ساختہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا چھوٹے درجے کا میزائل سسٹم ہے۔ رفتار 220 میٹر فی سیکنڈ ہے، فاصلہ 25 کلومیٹر۔ اسرائیلی حملے اس وقت کچھ توقف کریں گے جب انہیں زمینی اور فضائی طور پر اپنے پیادوں کو اتارنا ہوگا۔ یہ افراد لبنان کے اندر یہاں تک بقا شہر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب میزائل حملے حزب اللہ کے بیک اپ اور امدادی کاروائیوں میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ بری فوج شمالی اور جنوبی حصوں سے داخل ہو کر لیتانی نہر تک پہنچ جانے کی کوشش کرے گی تاکہ ٹیلوں اور گھاٹیوں سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کو روک سکیں اور اپنی بری فوج کو ان میزائلوں سے بچا لیں۔
جس وقت تل ابیب پر میزائل برس رہے ہوں گے، اس دوران محدود زمینی کاروائی شروع ہوگی، جیسا کہ اسرائیل میں گزشتہ چند سالوں سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک وسیع اور مسلسل زمینی کاروائی ہو، تو شاید ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ 4 اہم اسرائیلی فوجی دستے 33 روزہ جنگ میں لبنان میں داخل ہوں اور وہ 33 دن لگا کر بھی صرف 3-4 کلومیٹر اندر تک بھی نہ جا سکیں۔ یہ تو افسوسناک حالت ہے، جبکہ 4 دستے داخل ہوئے ہیں تو انہیں تو بیروت تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔
دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو اصلی آپریشن ہوگا وہ بری اور زمینی کاروائی ہوگی جو جنوب لبنان کے بہت اندر تک جائے گی، اور دوسری جانب وہ کمانڈوز بھی میدان میں اتاریں گے۔
اسرائیلی افواج اپنے پیادوں کو اتارتے وقت مسلسل اور تابڑ توڑ کور فائرنگ کرتی رہے گی، تو دوسری طرف اہم جنگی آلات اور ریڈار وغیرہ سے بھی مدد لی جائے گی جو ان پیادوں کو مدد فراہم کریں گے، جبکہ 5 پوزیشنوں پر فائر کر سکنے والے جمپر میزائل کو بھی میدان میں اتارا جائے گا۔ جمپر ایک ایسا میزائل سسٹم ہے جو اپنے اندر 5 راکٹ رکھتا ہے جس کی رینج 5 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی خودکار صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزائل لیزر سے بھی لیس ہے۔ اسرائیلی افواج اس میزائل کو شہر کے اندر گوریلا وار کے وقت استعمال کرتی ہے۔ اسی اثنا میں اسلامی مقاومت کی جانب سے دشمن کے پیادوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو رہا ہوگا، جن میں دشمن کے ہیلی کاپٹرز کو چھوٹے پیمانے کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا سامنا ہوگا، تو دشمن کی آمد کے ہر متوقع زمینی پوائنٹ پر مائنز بچھائی جائیں گی۔ دشمن کی فوج پر بھاری ہتھیاروں سے گولوں اور راکٹوں کی بارش کی جائے گی۔
سید حسن نصر اللہ نے جن سرپرائز کی بات کی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اینٹی ایئرکرافٹ ہو، کیونکہ اسرائیلی افواج جب فضا سے زمین پر آئیں گے تو اس وقت ان سرپرائز کو نظر آ جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سرپرائزز ڈرون طیارے اور اینٹی کرافٹ جیسے ہتھیار بھی ہوں۔
دیکھیں، ہم اور اسرائیل میں طاقت کے توازن کے لیے ہمیشہ سے دوڑ رہی ہے، اور وہ 2006 کی جنگ میں جو خامیاں دیکھ چکے ہیں اسے دور کریں گے، اور ہم بھی اپنی خامیوں کو دور کریں گے، ضرورتوں کو پورا کریں گے، لیکن میری معلومات کے مطابق طاقت کے اس توازن کے اصول میں ہم ان سے آگے ہیں۔
حزب اللہ کی اسپیشل فورس کا ایک دستہ اسی دوران اسرائیلی بحریہ کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوگا، جو لبنانی ساحل یہاں تک کہ بیروت تک پھیل جائیں گے، اور جن کا ہدف میزائل کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ بحریہ کے بنیادی کاموں میں پیادوں اور میرینز کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی اہم فورسز سے پلوں، اہم شاہراہوں اور اہم شخصیات و قیادت کو نشانہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔
اسرائیلی فوج کو سمندر میں بچھائے گئے مائنز اور ان کی جنگی کشتیوں پر برسنے والے لاتعداد میزائل اچانک مگر بھیانک سرپرائز دیں گے۔
شام نے اسی سال روس سے 72 یاخوند میزائل حاصل کیے ہیں، اور یہ میزائل لبنان میں بھی پہنچائے گئے ہیں۔ اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بیروت سے غزہ کے کنارے موجود اسرائیلی جنگی کشتیوں کو بھی بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
البتہ کچھ اور طرح کے ذرا ہٹ کر بھی سرپرائزز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اگر اسرائیلی بحریہ کو سمندر میں اترنے ہی نہ دیا جائے۔
اسرائیلی فورسز جاسوسی کے لیے اپنے بلیک ٹائیگر ڈرون کو استعمال کریں گے۔ اسرائیل کے ہزاروں پیادے لبنان میں 6 جغرافیائی نقاط سے اندر داخل ہوں گے، جبکہ اسی دوران وہ میزائلوں کی بارش بھی کر رہے ہوں گے۔
اب 2006 کی طرح 33 روزہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک چھوٹی مدت کی اور ہر سمت سے کھلی جنگ ہوگی، جس میں اسرائیل اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اترے گا۔ مطلب یہ کہ لبنان کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جس کا اندازہ مشکل ہے۔
دیکھیں، اسرائیل نے اگر اپنے پیادوں کو لبنان میں داخل کرنے کی کوشش کی تو 2006 کی جنگ میں حزب اللہ کے قائد نے خود بھی اس بات کی کوشش کی تھی کہ جلد از جلد اسرائیلی پیادے لبنانی حدود میں داخل ہو جائیں، کیونکہ زمینی طور پر انہیں ہمارے مجاہدوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس زمین کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور اس وقت دشمن کا شکار نہایت آسان اور براہ راست ہو جائے گا۔
اسرائیلی فضائیہ سمندر اور خشکی پر موجود اہداف اور کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کو تحت نظر رکھے ہوئے ہوگی، بوقت ضرورت فائٹر طیارے اسے نشانہ بنا سکیں، جبکہ فضائیہ میں اپاچی اور کوبرا جیسے ہیلی کاپٹرز بھی سنائپر شوٹر اور بختہ بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار رہیں گے۔
اسرائیل اگر میزائلوں کو روکنا چاہتا ہے تو پھر اسے 2006 کی طرح بری کارروائی کرنا لازمی ہوگا، اور زمین کے انچ انچ کو چھاننا بھی ضروری ہوگا، لیکن یہ کام تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ اغیار کی سرزمین میں ہوں گے، جس سے مکمل ناواقف ہیں۔ صرف اندازوں سے کام نہیں چلے گا، جبکہ حزب اللہ اپنی سرزمین کے انچ انچ سے بخوبی آشنا اور مکمل طور پر آمادہ ہے۔
حزب اللہ کی بری فوج کے افراد اسرائیل کی بری فوج کے ساتھ ٹکر لیں گے، اور مختلف حربوں اور ٹیکنیک کے ساتھ دشمن کے پیادوں کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیں گے۔ حزب اللہ کے چھوٹے چھوٹے جنگجو گروپس جو مختلف گوریلا ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، جن میں اسنائپرز اور راکٹ بردار گوریلا بھی شامل ہوں گے، جو کسی بھی وقت کہیں سے بھی نمودار ہو کر دشمن کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، اور انہیں یہ برتری بھی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی مادر وطن میں ہیں، جہاں کے کونے کونے کو بخوبی جانتے ہیں۔
میں کہنا چاہوں گا کہ حزب اللہ کے کمانڈوز جنگی حوالے سے انتہائی جدید اور اعلیٰ سطح کی جانکاری رکھتے ہیں۔ وہ میدان مارکہ میں رہتے ہوئے
اپنی خصوصیات کو مکمل طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں، جبکہ پچھلی دفعہ اسرائیلی فوجیوں نے انتہائی بھونڈے انداز میں جنگ پیش کی تھی۔ حزب اللہ کی جنگی حکمت عملی سوشل اور سیکیور ہے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں دفاعی جال کے حصار میں ایک دوسرے کو محفوظ بناتے ہوئے جنگ لڑتے ہیں، اور یہی چیز انہیں دشمن سے محفوظ رکھنے اور خود کو دشمن سے چھپانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
اسرائیلی فوج یا ہالون نامی ہتھیار کو استعمال کرے گی، جسے وہ زیر زمین سرنگوں اور نالیوں میں بھیجے گی تاکہ وہاں پر موجود ممکنہ مائنز اور خطرات کو تلاش کر سکیں۔ تسفا، یہ سانپ کی شکل کا ایک الیکٹرونی آلہ ہے جو ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے۔ اسے سرنگوں اور زیر زمین باریک راستوں میں جاسوسی اور دھماکے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر 3D کیمرہ نائٹ ویژن کے ساتھ نصب ہوتا ہے جو 360 ڈگری کے زاویوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ اسے ایک خودکش بمبار کے طور پر ریموٹ کنٹرول سے پھاڑا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ٹینک مختلف مقامات سے لبنانی سرحد میں داخل ہونا شروع ہوں گے، جبکہ اسی دوران پلازار 7 نامی اسپیشل اسرائیلی فورس جاسوسی کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ دوسری جانب میزائلوں سے لیس فوج کا ایک یونٹ بری فوج کی جانب کسی بھی ممکنہ خطرے کو نشانہ بنائے گا، اور تیسری جانب اسرائیلی بلڈوزرز راستے میں موجود رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں گے اور مٹی کی ڈھال بناتے جائیں گے تاکہ ان کی جانب بڑھنے والے ممکنہ میزائلوں اور راکٹوں کو روکا جا سکے۔ تو چوتھی جانب اسرائیلی فورس کا ایک یونٹ پیش قدمی کے راستے میں حائل تباہ شدہ ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزروں کو ہٹانے کا کام انجام دے گا، اور پانچویں جانب ایک اور یونٹ لبنانی نہر کے آس پاس موبائل پل بنانے کا کام کرے گا۔
میرکاوا ٹینک دراصل آپریشن سے ہٹ کر اپنا کام کرے گا، آپریشن میں آئے بغیر آپریشن میں شامل ہوگا۔ آپریشن میں اصل چیز طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہے، یعنی بری فوج، میرکاوا یونٹ اور فضائیہ کے درمیان۔ وادی سلوگی میں اور وادی حجیرہ میں آخری بار اسرائیلیوں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں وہ اس کی روشنی میں نئی حکمت عملی کو تیار کریں گے، اور جو چیز فتح یاب ہوگی وہ حکمت عملی کی گہرائی اور باریک بینی سے تعبیر ہے، اور ماضی میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس چیز میں حزب اللہ کا کوئی بھی ثانی نہیں۔
اپنے لیے مکمل حفاظتی تدابیر حاصل کرنے کے بعد میرکاوا MK4 ٹینکوں کا ایک گروپ پیش قدمی کا آغاز کرے گا جو مختلف نکات سے آئیں گے، اور جب ٹینک آگے بڑھیں گے تو شدید دھول مٹی نہ صرف انسانی بلکہ مشینی دید کو بھی ختم کر دے گی، جس کے پیش نظر میرکاوا ٹینک کو شاننگ اسٹاف نامی اسلحے سے لیس کیا گیا ہے جو حزب اللہ کے میزائلوں کا دفاع کرے گا۔ شاننگ اسٹاف یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر نصب ہوتا ہے اور اپنی جانب کسی بھی غیر متوقع چیز کا از خود دفاع کرتا ہے، جبکہ یہی ہتھیار بجاتے خود میزائل کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ اس ہتھیار کی ایک خاصیت آٹومیٹک اور مینول دونوں طریقوں سے چلنا ہے۔ ترونی ایک دفاعی سسٹم ہے جو چھوٹے راکٹ اور RPG سے لیس ہوتا ہے، جو اینٹی ٹینک میزائل کا کردار بھی ادا کرتا ہے اور اپنی جانب بڑھنے والے خطرے سے ریڈار کی مانند اطلاع دیتا ہے۔ اسے بختر بند گاڑیوں اور ٹرکوں پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔
اسرائیلیوں نے اپنے ٹرالروں اور جنگی ٹرانسپورٹ تک کو جنگی میدان میں دفاعی نظام سے لیس کیا ہے، اور یہی چیز حزب اللہ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔
اگر دشمن نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے تو حزب اللہ نے کئی گنا اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔
ابھی اسرائیلی ٹینکوں نے لبنانی سرحد کے اندر چند ہی کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا کہ ان میں سے اکثر ٹینک حزب اللہ کے بچھائے گئے جال میں پھنس کر شکار ہو جائیں گے، اور اسی دوران حزب اللہ کا دفاعی میزائل نظام ان پر چاروں جوانب سے میزائلوں کی بارش کر دے گا، جس میں کارنیٹ میزائل کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی۔ کارنیٹ EM
یہ روسی ساخت کا بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے والا میزائل سسٹم ہے جو زمین میں اور فضا دونوں میں 10 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس نظام کو آسانی کے ساتھ نقل و حمل کیا جا سکتا ہے جو جنگی گاڑیوں اور کشتیوں پر بھی نصب کیا جاتا ہے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی ہدف پر دو میزائل فائر کر سکتا ہے، جس میں سے ایک گمراہ کن لہروں سے دفاع اور دوسرا ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔
اگر اس طرح کی کوئی جنگ حقیقت میں ہو بھی گئی تو دشمن کو انتہائی سخت دھچکا لگے گا کہ حزب اللہ کے پاس اس قدر جدید ہتھیار وافر مقدار میں موجود ہیں۔
دنیا میں کوئی ایسا ٹینک موجود نہیں جو ہر قسم کے ہتھیار کا مقابلہ کر سکے۔
اسرائیلی بری فوج مختلف جوانب سے مختلف حملے جاری رکھے ہوئے ہوگی، اور ٹینکوں، توپ خانوں اور فضائیہ کی جانب سے انہیں مکمل پشت پناہی بھی مل رہی ہوگی۔ اسرائیلی فوجی اپنے جدید آلات سے لیس بختربند گاڑیوں میں بیٹھ کر مختلف نکات پر پھیل رہے ہوں گے۔ ممتص صدمات، یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ہر فوجی اپنی پشت پر اٹھائے ہوتا ہے، جس کا وزن 20 کلو ہے۔ اس آلے کا کام اپنے پیادے فوجی کو آنے والے راکٹوں سے بچانا ہے۔ اس آلے کو فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ 2006 کی جنگ میں اسرائیل کی بدترین شکست کے بعد اسرائیلی دفاعی کمپنیاں مجبور ہو گئی ہیں کہ اس آلے کو مزید جدید اور اپ گریڈ کریں۔ اسرائیلی فوجی قیادت اور دفاعی ماہرین پوری جنگ کی مکمل نگرانی کر رہے ہوں گے، اور بار بار اپنے فوجیوں کو جنگ جاری رکھنے اور ہمت نہ ہارنے کی تلقین کرتے رہیں گے، جبکہ دوسری جانب فوج کا میڈیکل عملہ مسلسل زخمیوں کو امداد فراہم کرنے میں مصروف عمل ہوگا۔
یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بہت سارے اسرائیلی کمانڈوز کو لبنانی سرحدوں کے اندر بھیجا جائے گا، یہ ایک مفروضہ ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اندر آ کر اپنے اہداف تک پہنچ بھی پائیں گے، اور کیا وہ تسلسل کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری بھی رکھ پائیں گے، جبکہ جو کچھ ہم نے 2006 کی جنگ میں ان کے ساتھ وادی ہجر میں کیا تو کیا وہ دوبارہ نہیں کریں گے؟
زمینی کارروائی کا وقت طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی دوران امریکی فوج قیادت سے اسرائیلی فوج قیادت کے رابطے بڑھ جائیں گے، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کی پیش قدمی میں ناکامی کی خبریں اور اسرائیلی فوج کو شدید جانی نقصان کی خبروں سے واشنگٹن میں شدید پریشانی اور عدم اطمینان کی لہر دوڑ جائے گی۔
حزب اللہ کی حکمت عملی سے متعلق جو معلومات امریکی فوجی اداروں نے حاصل کر رکھی ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ دشمن کو وقت اور موقع دونوں کی مہلت دیتی ہے، تاکہ دشمن کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لے اور ان کے جال میں پھنس جائے، جبکہ اسرائیلیوں کی سب سے بڑی کمزوری ہی جان کی قربانی دینا ہے۔ لہذا جتنی جنگ طویل ہوتی جائے گی، اسرائیلی حکمت عملی اتنا ہی ناکامی سے دوچار ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ حزب اللہ پہلے اپنے دشمن کو اندر آنے دیتی ہے، پھر بھرپور ضرب لگاتی ہے۔ اگر اسرائیل اب بھی چاہتا ہے کہ لیتانی نہر کو پار کر کے لبنان میں داخل ہو جائے تو یہ اس کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے سب سے بڑی غلطی ہوگی۔
اسی دوران اسرائیلی دفاعی کمیٹی ممکنہ دوسرے تمام آپشنز پر غور و فکر شروع کر دے گی، اور موجودہ 6 دن کی جنگ کی ابتر صورتحال کے پیش نظر جنگ بندی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اسی دوران وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کی فضائیہ لبنان کے اندر موجود خاص مقامات اور اہم جگہوں کو تباہ کر دے، اور ساتھ ہی جنوبی علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مزید پیادوں کو اتارنے کی کوشش کی جائے۔
حزب اللہ اور خطے میں موجود مقاومت کی صلاحیتوں میں 33 روزہ اور 22 روزہ جنگ کے مقابلے میں دسیوں گنا اضافہ ہو گیا ہے۔
جو بنیادی ترین سوال آج تک اس جنگ کے بارے میں موجود ہے وہ یہ کہ اگر اسرائیل کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تو کیا کوئی حزب اللہ کو شکست دے سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اسرائیلی فوج اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سوال کے جواب میں ابھی تک لاجواب ہیں۔
اسی طرح یہی سوال جو حزب اللہ کے بارے میں لاجواب ہے، ایران کے بارے میں بھی لاجواب ہے، باوجود اس کے کہ 2000 سے زائد میزائلوں اور بمبار طیاروں سے ایرانی ساحلوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور دوسری جانب امریکی بحری بیڑا بین الاقوامی سمندری حدود میں داخل ہو جائے گا۔ خلیج فارس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اپنی حکمت عملی ترتیب دے چکی ہوگی۔ امریکی فضائی حملوں اور میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے ڈرون آسمان میں ستاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ابابیل امریکی بحری بیڑوں پر چھوٹے بموں کی مانند پھٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایرانی بحریہ اپنی حدود میں موجود بحری بیڑے اور جنگی کشتیوں پر ہزاروں میزائل برسائیں گے۔ کروز سیریز سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں اقسام کے میزائل جیسے النصر وغیرہ امریکی بیڑوں پر بارش کی طرح برسنے لگیں گے، جو اپنے ساتھ انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد لیے ہوں گے اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنیں گے، جبکہ دوسری جانب سینکڑوں گائیڈڈ میزائل اپنے کارنامے دکھانے میں مصروف ہوں گے۔ کوثر ایرانی ساختہ ایک ایسا میزائل ہے جس میں کیمرہ نصب ہے، جو چھوٹے اور بڑے بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میزائل اپنے قریبی ترین ہدف کو ریڈار سے ملنے والی ہدایت پر فوری نشانہ بناتا ہے، جبکہ اس کی سب سے اہم خاصیت دنیا میں موجود تمام الیکٹرانک گمراہ کن لہروں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار کے برابر ہے۔ 29 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ 19 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کو زمین، بحری کشتیوں، فائٹر طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ قادر ایک ایرانی ساختہ میزائل ہے جو زمین سے سمندر میں فائر کرتا ہے اور 200 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جبکہ اسے ہیلی کاپٹر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل اپنے اندر خود کو چھپانے کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لہروں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور انتہائی مختصر وقت میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی بحریہ اپنے والنس نامی فائرنگ سسٹم کو آپریٹ کرے گی، جو ایک منٹ میں 3000 گولیاں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بحری جہازوں اور کشتیوں کی جانب آنے والے میزائلوں کے مقابلے میں دفاعی شیلڈ کا کام انجام دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکی اپنے سونار نامی آلے کو سمندر میں ڈالیں گے، جو ایرانی تارپیڈوز اور آبدوزوں کا پتہ لگائے گا، جبکہ ایرانی بحریہ عمان کی سمندری سرحد اور خلیج فارس کے اندر امریکی بحری بیڑوں اور آبدوزوں کو کافی حد تک تباہ کر چکے ہوں گے، جنہیں ہود اور الثاقب جیسے تارپیڈوز سے نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ الطارق یہ ایک ایسی آبدوز ہے جس کا وزن 3200 ٹن ہے، جو خود کو سونار جیسے ڈیٹیکٹیو آلات سے بھی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس آبدوز میں 18 تارپیڈوز اور 18 مائنز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آبدوز میں 4 ایسے تارپیڈوز موجود ہیں جن میں کیمرہ بھی نصب ہے، اور جو 40 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ 8 روسی ساختہ GLA اینٹی ایئرکرافٹ میزائل بھی موجود ہیں۔ اس کا دفاعی نظام اور اٹیکنگ سسٹم ایک ہی وقت میں 5 اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بیک وقت 5 ممکنہ حملوں کا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ الہود ایک ہوشیار اور آٹومیٹک تارپیڈو ہے جسے سونار جیسا آلہ بھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ یہ بحری کشتیوں اور جہازوں کو نشانہ بناتا ہے۔ پانی میں اس تارپیڈو کی رفتار تقریباً 100 میٹر فی سیکنڈ ہے، جو اب تک پائے جانے والے تارپیڈوز میں سب سے زیادہ ہے۔
ایرانیوں کے پاس آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے کافی ذرائع موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی بین الاقوامی قوتیں بھی اسے کھلوانے کے کافی ذرائع جانتی ہیں۔
سمندر میں چھڑ جانے والی گھمسان کی یہ جنگ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت کو ناقابل یقین حد تک اوپر لے جائے گی۔ اسی دوران خلیج فارس میں امریکی بحریہ کا دوسرا بیڑا بھی داخل ہو جائے گا، جو سمندر میں ہونے والے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان ایرانی میزائلوں کے نظاموں کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو امریکی بحریہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ الثاقب ایک ایسا اسٹریٹجک میزائل ہے جسے بحری آبدوزوں اور ہر قسم کے بحری جہازوں اور جنگی کشتیوں سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل نہایت تباہ کن اور تیز ہے، جبکہ اپنی نچلی پرواز کے سبب ریڈار پر ایک معمولی سے باریک نقطے کی مانند نظر آتا ہے۔ جمران 2 یہ ایک ایسا تباہ کن بحری جہاز ہے جو خلیج فارس اور بحر ہند میں ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ انتہائی جدید آلات سے لیس ہے، جسے ایک وقت میں 3 مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
जिसमें पानी के अंदर और बाहर और एंटी एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इसमें उफुकी अंदाज में उतरने वाले हवाई जहाजों का ट्रैक भी मौजूद है। फजर 27 ये एक ऐसा बहरी दिफाई हथियार है जो समंदर और फिजा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यह हथियार एक मिनट में 120 गोले फायर करता है, जिसकी रेंज 17 किलोमीटर है और ऑटोमेटिक अंदाज में काम करता है। खलीज फारस से कुछ ज्यादा दूर नहीं बहर अहमर में इसराइली बहरिया भी इस हमले में कूदने के लिए पड़तोलेगी। उसकी कोशिश होगी कि ईरान के नए और पुराने एटमी प्लांटों को तबाह कर दे, और इसराइल की 18 कमांड इस बात को हुक्म दे चुकी होगी, जबकि इसी दौरान ईरानी बहरिया का बहरी बेड़ा नंबर 14 इस किस्म के हमले के दिफा के लिए पहले ही से तैयार होगा, जिसके साथ दो आबदोजें और दो फाइटर तैयारे भी मौजूद होंगे जो इसराइली बहरिया को रोकने के लिए दरवाजे पर मौजूद होंगे। सार एक ऐसी इसराइली जंगी कश्ती जो अपने साथ रडार और लेजर शुआ के निजाम को रखती है। इस जहाज पर हेलीकॉप्टर की आमद के साथ साथ 10 किलोमीटर तक मार रखने वाले बाराक, 130 किलोमीटर तक मार रखने वाले हारबून और 6 किलोमीटर तक मार रखने वाले गाबरील मिसाइल मौजूद होंगे। ये समंदर में 7400 किलोमीटर के फासले को 33 नॉट की रफ्तार से तय कर सकती है। अलबत्ता इसी जहाज को हिजबुल्ला ने 2006 में तबाह कर दिया था। दमावन ईरानी बहरिया की सबसे तबाहकुन और खतरनाक बहरी कश्तियों में शुमार की जाती है। ये बहरी कश्ती अपने साथ 21 तारपीडोज, समंदर से फिजा में मार करने वाले मिसाइल और बहरी कश्तियों पर हमला करने वाली तोपें हमरा रखती है। अल फायद एक तबाहकुन बहरी कश्ती का नाम है, जिसमें 5 मिसाइल प्लेटफॉर्म जहाँ से नूर C-802 मिसाइल फायर किए जा सकते हैं, 6 तारपीडोज, समंदर से फिजा में मार करने वाले मिसाइल, 411 मिलीमीटर गने जो एक मिनट में 25 गोले फायर करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि फिजा और समंदर के 120 किलोमीटर के इलाके को सिक्योर करने के लिए रडार सिस्टम से भी लैस होती हैं।
इसराइल की जानिब से ईरान पर किसी भी किस्म का फजाई हमला खित्ते में मौजूद इस्लामी मकावेमत जैसे हिजबुल्ला और शाम पर भी हमला शुमार होगा, और इसी तरह कई और ममालिक में हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी बात यह कि शामी मौकिफ कुछ खास शक्ल सूरत पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले अपना दिफा, क्योंकि ईरान पर हमले के बाद उस पर हमला भी होना लाजमी है। दूसरा यह कि शाम का ईरान के साथ दिफाई मुआहदा है, जिसके सबब शाम इसराइल पर हमले का जवाब रखता है।
शाम अपने कौमी फरीजे और हिजबुल्ला और ईरान से अहद वफा की अदायगी की खातिर इसराइल पर भरपूर हमला कर देगा। व्हाइट हाउस में अचानक एक खुफिया पैगाम मौसूल होगा कि शाम ने हिजबुल्ला और ईरान की हिमायत में इसराइल पर जमीनी हमले का आगाज करने के साथ साथ जोलान की पहाड़ियों का महाज भी खोल दिया है, और इसी दौरान इसराइल अपने फौजी दस्तों को अपनी शुमाली सरहदों की जानिब रवाना कर देगा।
शाम का अमनो अमान और बका खित्ते में मौजूद मुकावमत और खास तौर से ईरान के अमनो अमान और सलामती से वाबस्ता है। अगर बात इससे भी बढ़कर की जाए तो चीन और रूस के अमनो अमान से भी वाबस्ता है।
शाम और लबनान पर मुसल्लत की जाने वाली जंग कई महीनों पर मुश्तमिल होगी, और ये जंग इस कदर तवालत इख्तियार करती जाएगी कि खित्ते की हालत बद से बदतर होती जाएगी।
इसराइली टैंक बहुत तेजी के साथ शामी सरहद की जानिब बढ़ेंगे। उनकी पेशकदमी पहले से तयन शुदा प्लान के मुताबिक शाम के अंदर 60 किलोमीटर तक होगी, जहां से वो मुख्तलिफ जहाद में हमलों का आगाज करेंगे। दूसरी जानिब शामी फौज क्लासिकल और गोरिला जंग के अंदाज में इसराइलियों का मुकाबला करेंगे। शामी फौज इसराइलियों पर मिसाइलों से हमला करेंगे और साथ ही इसराइली फजाइया के पेश नजर मारके में गोरिला अंदाज को तरजीह देंगे।
अगर इसराइलियों ने अपने हथियारों को बहुत ज्यादा जदीद बना लिया है तो फिर वो वक्त आने वाला है जब इनके जदीद हथियारों की हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाएगी। रूस के पास इसराइलियों से भी बहुत ज्यादा जदीद तर हथियार मौजूद हैं, और हम भी इन्हें मुसलसल बैनुल अक्वामी तकाजों के मुताबिक अपग्रेड करते रहते हैं। جیسا کہ اردن میں ہاشم نامی میزائلوں کی آزمائش کی گئی جنہوں نے بری طرح جدید جنگی گاڑیوں کو نیست و نابود کر دیا۔
آر پی جی 32 جو ہارشا کے نام سے معروف اور روسی ساختہ ہے، جسے کاندھوں پر رکھ کر ٹینکوں اور دیگر اہداف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا وزن 10 کلو گرام اور رینج 7 کلو میٹر ہے۔ یہ آر پی جی فولادی بنکر اور 650 میٹر موٹی مسلح سیمنٹ سے لے کر 1500 میٹر موٹی مسلح سیمنٹ کی دیوار کو آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔
2005 سے شام پر ایک وسیع اور بھاری دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ دباؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب لبنان میں رفیق حریری کا قتل ہوا، جس کے بعد شام کے خلاف اقتصادی اور سیاسی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی بحرانی دور میں شام اپنے دفاعی معاملات میں کافی حد تک خود کفیل ہو گیا، جس کے سبب شامی فوج نے کئی میدانوں میں منفرد صلاحیتوں کو حاصل کیا۔ جب میں منفرد صلاحیتوں کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کا اسلحہ بھی حاصل کیا، اور جب یہ باہم مل جائیں تو ایک ناقابل شکست طاقت بن کر ابھرتے ہیں۔ شام اس وقت اپنی دفاعی ضرورت کا تمام تر ساز و سامان رکھتا ہے۔
اسی دوران اسرائیل کے اندر فوراً جنگ بندی کا مطالبہ بے انتہا شدت کے ساتھ سر اٹھا لے گا، جبکہ دوسری جانب لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجوں کو سخت جانی نقصان سے دوچار کیا ہوگا، اور ساتھ ہی شام کی جانب سے حملوں کا آغاز مزید خوف زدہ کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔
اسرائیل نہیں جانتا کہ اس کے شہروں پر برسنے والے میزائل اور راکٹوں سے اسرائیلی حکومت کے خلاف کس حد تک شدید عوامی رد عمل سامنے آئے گا۔
شام اور حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل سمندر میں جو تباہی پھیلائیں گے، اس سے تجارتی کشتیوں کی رفت و آمد مکمل طور سے بند ہو کر رہ جائے گی۔
شام نے اسی سال روس سے 72 یاخوند میزائل حاصل کیے ہیں، اور یہ میزائل لبنان میں بھی پہنچائے گئے ہیں۔ اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بیروت سے غزہ کے کنارے موجود اسرائیلی جنگی کشتیوں کو بھی بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یاخوند بحری میزائل کے بارے میں کی جانے والی تحقیقات کے مطابق وہ بہت ہی جدید میزائل ہے، جو بے انتہا جدید ترین الیکٹرانک لہروں سے بھی بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ گمراہ کن لہروں سے اپنے ہدف سے منحرف نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل کے پاس ابھی تک اس میزائل کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
تل ابیب کی کوشش ہوگی کہ وہ جنگی توازن کو برقرار رکھے، جس کے لیے اسرائیلی فضائیہ لبنان اور شام میں سویلین مقامات کو نشانہ بنائے گی تاکہ اپنے فوجیوں اور عوام کے حوصلوں کو بڑھا سکے۔ ایسے حالات میں ایوب نامی ڈرون طیارے 50 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسرائیل کی اہم فوجی اور دفاعی تنصیبات پر ٹوٹ پڑیں گے، جبکہ اسرائیلی ریڈار اور حفاظتی حصار ان کی نچلی سطح پر پرواز اور کج رفتاری کی وجہ سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ اسی دوران حزب اللہ کے قائد اپنی اسپیشل فورس کو اسرائیل میں داخل ہو کر کارروائی کرنے کا حکم صادر کریں گے۔
حزب اللہ کی فورس کے اسرائیل کے علاقے الجلیل میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ داخل نہ ہوں، کیونکہ اگر حزب اللہ کے کمانڈوز اسرائیل کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں اپنی طاقت کے اظہار میں مقامی لحاظ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی بنا پر وہ آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں۔ مگر یہ کہ الجلیل کی حالت اس قدر ابتر ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ ہی باقی نہ بچے۔
حزب اللہ کے پاس الجلیل پر قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، حزب اللہ گوریلا جنگ میں اچھی کارکردگی کی حامل ہے، لہذا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ حزب اللہ اسرائیل کے شمال میں یا پھر سمندر میں اچانک ظاہر ہو کر اسرائیل کو خطرناک حد تک پریشان کر سکتی ہے، جو ایک سرپرائز ہوگا۔
امریکہ جنگی توازن کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ایران کے تیل کے ذخائر، بجلی گھروں، کمیونیکیشن سینٹر اور مواصلاتی نظام پر کلسٹر بموں کی بارش کر دے گا، جبکہ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر اور ولی فقیہ سپاہ پاسداران انقلاب کو آبنائے ہرمز بند کر دینے کا حکم صادر کر دیں گے۔
اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز مکمل طور سے ہمارے اختیار میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی وقت اور کسی بھی قسم کی شرائط میں اپنی صوابدید کے مطابق خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کو بند کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ہمارے اختیار میں۔
ہزاروں ذوالفقار اور سراج جیسی شہادت طلب جنگی تیز رفتار کشتیاں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں منڈلا رہی ہوں گی۔
ہم نے گزشتہ 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں ہمیشہ تیز رفتار ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دی ہے، اور آج تو ہم اس میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہماری یہ صلاحیتیں جدید ایجادات اور ٹیکنالوجی کے ایک مرکب سے عبارت ہیں۔ خلیج فارس میں ایک اچھی اور مستحکم پوزیشن میں ہونے کے سبب ہم اس وقت جن وسائل کا استعمال کریں گے امریکی خواب میں بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ وہ وسائل ان پر کاری ضرب کی مانند ہوں گے۔
امریکی بحریہ ایرانی تیز رفتار کشتیوں کو گریفن جیسے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی۔
امریکی ماہرین نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے تمام آپشنز کو اپنے سامنے کھلا رکھا ہے، لہذا اگر عالمی برادری چاہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو آزاد کروائیں تو ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔
آبنائے ہرمز کے اندر ایرانیوں کی جانب سے کیے جانے والے دفاع میں وہ تیز رفتار کشتیوں کا استعمال ضرور کریں گے جو شہادت طلب کاروائی کے طور پر سامنے آئیں گی، یعنی یقینی طور پر دشمن کو نقصان پہنچائے گی، اور ساتھ ہی بحری مائنز بھی ضرور بچھائے جائیں گے۔
ایرانی بحریہ امریکہ کی جانب سے آنے والے ممکنہ بڑے خطرے کے پیش نظر ہزاروں مختلف اقسام اور خصوصیات کے مائنز سے خلیج فارس کو بھر دے گی۔
ممکن ہے کہ یہ ایک سادہ آپریشن ہو جس میں ایرانی بحریہ مائن اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کرے تاکہ وہاں سے کوئی بھی گزر نہ سکے، لیکن ہم ان مائنز کو بآسانی ہٹا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ایرانی میزائلوں کی بات ہے تو ان کا بھی حل ہم نے سوچ رکھا ہے۔
دوسری جانب نیٹو اور امریکی بحری گروپس مائنز کی صفائی کی غرض سے خلیج فارس کے میدان میں داخل ہوں گے، تب انہیں وہاں پر راد اور مساق جیسے میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امریکہ اور برطانیہ نے ہمیں کئی بار کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں ہم کھلوا کر رہیں گے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لہٰذا اگر اس بات کی نوبت آ گئی تو بہت بڑا محاذ بھی کھل سکتا ہے۔
امریکی بحریہ سینکڑوں کی تعداد میں سی فاکس جیسے آلات کے ذریعے ایرانی مائنز کو تلاش کر کے نکارہ بنانے کی کوشش کرے گی۔
ظاہر سی بات ہے کہ اس دوران بہت سارے خفیہ اور بیک سائڈ کام بھی ہوں گے جس میں ایرانی نظام سے ناراض لوگوں کو میدان میں اتار کر حکومت کے خلاف استعمال کرنا بھی شامل ہوگا۔
امریکی اور اسرائیلی جاسوسی کے ادارے ایران کے اندر ناامنی اور تصادم اور انارکی پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے، خاص کر بلوچستان اور خوزستان میں شدید داخلی انتشار پیدا کریں گے، لیکن ساتھ ہی اسی دوران خطے میں موجود امریکی مفادات پر بھی شدید حملے ہوں گے۔
میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامے کی شکل میں ہوگا، کیونکہ دہشت گردی اور وقتی حملوں کے ذریعے نہ ہی کسی حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی تبدیلی وجود میں لائی جا سکتی ہے۔
چینی ایک بات کہتے ہیں جو بالکل صحیح نظر آتی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز یہیں سے ہو سکتا ہے، لہذا سب کو چاہیے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے نہ دیں اور مسائل کو عقل اور منطق سے حل کریں، لیکن اگر فرض کیا جائے کہ ایسی کوئی صورتحال وجود میں آئی تو پھر امریکی ضرور اس حالت کے آغاز گر ہوں گے، لیکن اختتام ان کے ہاتھ میں ہرگز نہیں ہوگا۔
اسی اثنا میں ایران کا مرکزی بین البراعظمی میزائل نظام آگ اگلنا شروع کر دے گا اور شام اسرائیل کی جانب بڑھنے والی ہر کشتی اور جہاز کو تباہ کر دے گا۔ شام سنامی میزائل امریکی بحریہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ مشکات اور عاشورہ نامی بین البراعظمی میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی بحر قزوین میں گنسائن کی جنگ چھڑ جائے گی۔ حزب اللہ کے پرچم تمرینہ کے ساحلوں پر لہرانا شروع کر دیں گے۔ اقوام متحدہ اور نیٹو ایک عالمی میٹنگ بلائیں گے۔ دنیا بھر میں جنگ کے خلاف شدید مظاہرے ہونے لگیں گے۔ چین اور روس مشترکہ طور سے امریکی محاذ کے خلاف اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں آسمانوں سے بھی اوپر چلی جائیں گی۔ دنیا میں شدید بے چینی کا بازار گرم ہو جائے گا۔